السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. امریکہ نے بھارت پر زور دیا ہے کہ وہ جموں کشمیر میں عائد پابندیوں میں فوری طور پر نرمی کرتے ہوئے گرفتار سیاسی رہنماؤں اور تاجروں کو رہا کرے. پاکستان کے وزیراعظم عمران خان جمعے کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 74ویں اجلاس سے خطاب کر رہے ہیں. بھارت کے وزیراعظم نریندر مودی بھی ان سے کچھ دیر پہلے اجلاس سے خطاب کریں گے. اور وزیراعظم عمران خان نے ترکی، ملائیشیا اور پاکستان کے باہمی اشتراک سے انگریزی زبان کا ایک نیا ٹی وی چینل شروع کرنے کا اعلان کیا ہے. پاکستان کی ایک عدالت نے ماڈل قندیل بلوچ قتل کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے مرکزی ملزم اور مقتولہ کے بھائی وسیم کو عمر قید کی سزا سنا دی ہے. گھوٹکی میں مندر پر ہونے والے حملے کے بعد سے اب شہر کے حالات تو معمول پر آ چکے ہیں، لیکن اس واقعے سے ہندو برادری بے چین دکھائی دیتی ہے. صوبہ بلوچستان کے الیکشن ٹریبیونل نے ایوان زیریں کے ڈپٹی اسپیکر قاسم خان سوری کے انتخابات میں کامیابی کے نوٹیفیکیشن کو کالعدم قرار دیتے ہوئے حلقے میں دوبارہ انتخاب کرانے کا حکم دیا ہے. اور جمعے کو بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے گرمائی صدر مقام سری نگر اور مسلم اکثریتی وادی کشمیر کے کئی دوسرے شہروں میں حفاظتی دستوں نے ایک مرتبہ پھر سخت بندشیں عائد کر کے لوگوں کی نقل و حرکت پر روک لگا دی ہے. افغانستان میں 28 ستمبر کو صدارتی انتخابات کا انعقاد ہو رہا ہے، لیکن کشیدگی کی فضا قائم ہے اور طالبان کی طرف سے دھمکیاں جاری ہیں. اور عرب لیڈروں نے ایک بار پھر اسرائیل کی جانب سے فلسطینی علاقے پر قبضے کی کسی بھی کوشش کو مسترد کر دیا ہے. سعودی عرب کی حکومت نے پہلی بار سیاحتی ویزے جاری کرنے کا اعلان کیا ہے. اور پاکستان اور سری لنکا کے درمیان 3 میچز کی سیریز کا پہلا ون ڈے میچ بارش کے باعث منسوخ کر دیا گیا ہے. یہ تھیں شہ سرخیاں، تفصیل کچھ دیر کے بعد. امریکہ نے بھارت پر زور دیا ہے کہ وہ جموں کشمیر میں عائد پابندیوں میں فوری طور پر نرمی کرتے ہوئے گرفتار سیاسی رہنماؤں اور تاجروں کو رہا کرے. خبر رساں ادارے اے ایف پی کے مطابق امریکی معاون نائب وزیر خارجہ برائے وسطی ایشیائی امور ایلس ویلس کا جمعرات کو صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ہم پر امید ہیں کہ کشمیر میں سیاسی رہنماؤں کی رہائی اور پابندیاں اٹھائے جانے پر تیزی سے کام ہوگا. انہوں نے کہا کہ امریکہ کو جموں کشمیر میں بڑے پیمانے پر گرفتاریوں اور پابندیوں پر تحفظات ہیں. ایلس ویلس کے بقول امریکہ چاہتا ہے کہ بھارت جموں کشمیر کے مقامی سیاسی رہنماؤں سے رابطوں میں تیزی لائے اور وہاں انتخابات کے انعقاد کا وعدہ پورا کرے. ایلس ویلس کا بیان ایک ایسے موقع پر سامنے آیا ہے جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان اور بھارت کے وزرائے اعظم سے ملاقات کی ہے، اور انہوں نے مسئلے کشمیر کے حل کے لیے ایک مرتبہ پھر ثالثی کی پیشکش کی ہے. پاکستان کے وزیراعظم عمران خان آج کچھ دیر کے بعد اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 74ویں اجلاس سے خطاب کر رہے ہیں. بھارت کے وزیراعظم نریندر مودی بھی ان سے کچھ دیر پہلے اجلاس سے خطاب کریں گے. اطلاعات کے مطابق وزیراعظم کشمیر کا معاملہ اٹھائیں گے، اور بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں انسانی حقوق کی مبینہ خلاف ورزیوں پر بات کریں گے. نیو یارک ٹائمز کی ایک رپورٹ کے مطابق وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ جمعے کو جنرل اسمبلی سے خطاب میں وہ اقوام متحدہ سے مسئلے کشمیر کے حل کے لیے مؤثر اقدام کا مطالبہ کریں گے. عمران خان پاکستانی وقت کے مطابق آج تقریباً 8 بجے رات کو جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے. بھارت کے وزیراعظم نریندر مودی کا بھی آج ہی خطاب شیڈیول ہے، لیکن ان کا خطاب پاکستان کے وزیراعظم سے پہلے ہوگا. بھارتی میڈیا کی جانب سے قیاس آرائیوں کے مطابق بھارتی وزیراعظم مودی خطے میں امن، شدت پسندی اور ترقی پر بات کریں گے. وہ گزشتہ 5 برسوں کے دوران بھارت میں اپنے ترقیاتی منصوبوں پر بات کریں گے. پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے ترکی، ملائیشیا اور پاکستان کے باہمی اشتراک سے انگریزی زبان کا ایک نیا ٹی وی چینل شروع کرنے کا اعلان کیا ہے جو ان کے بقول اسلاموفوبیا کے چیلنجز سے نمٹنے اور اسلام کے حقیقی تشخص کو اجاگر کرنے کے لیے ہوگا۔ وزیراعظم عمران خان کا یہ بیان ان کے امریکہ میں قیام کے دوران سامنے آیا ہے، جس میں وہ بین الاقوامی میڈیا کا سامنا کر رہے ہیں اور انہیں پاکستان میں توہین مذہب کے قانون سمیت کئی سخت سوالات کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس معاملے سے متعلق اعلان وزیراعظم عمران خان نے اپنے ایک ٹویٹ میں کیا ہے، جس میں ان کا کہنا تھا کہ ترکی کے صدر اردوان، ملائیشیا کے وزیراعظم مہاتیر محمد اور میں نے آج ملاقات کی اور فیصلہ کیا کہ ہم تینوں ممالک مل کر ایک ایسا انگریزی چینل شروع کریں گے جو اسلاموفوبیا سے جنم لینے والے چیلنجز کے مقابلے اور ہمارے عظیم مذہب اسلام کے حقیقی تشخص کو اجاگر کرنے کے لیے مختص ہوگا۔ پاکستان کی ایک عدالت نے ماڈل قندیل بلوچ قتل کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے مرکزی ملزم اور مقتولہ کے بھائی وسیم کو عمر قید کی سزا سنا دی ہے، جبکہ ایک بھائی عارف کو مفرور قرار دیتے ہوئے باقی پانچ ملزموں کو بری کر دیا ہے، جن میں قندیل کے بھائی اسلم شاہین اور مفتی عبدالقوی بھی شامل ہیں۔ ملتان کی ماڈل کورٹ نے قندیل بلوچ قتل کیس کا فیصلہ جمعرات کو محفوظ کیا تھا، جو آج سنایا گیا۔ صوبے بلوچستان کے الیکشن ٹریبیونل نے ایوان زینی کے ڈپٹی اسپیکر قاسم خان سوری کے انتخابات میں کامیابی کے نوٹیفیکیشن کو کل عدم قرار دیتے ہوئے حلقے میں دوبارہ انتخاب کرانے کا حکم دیا ہے۔ قاسم خان سوری سن 2018 کے انتخابات میں ایوان زینی کے حلقے NA 265 کوئٹہ 2 سے حکمراں جماعت تحریک انصاف کے ٹکٹ پر کامیاب ہوئے تھے۔ گھوٹکی میں مندر پر ہونے والے حملے کے بعد سے اب شہر کے حالات تو معمول پر آ چکے ہیں، لیکن اس واقعے سے ہندو برادری بے چین دکھائی دیتی ہے۔ سندھ میں اقلیتوں کے خلاف بڑھتے ہوئے واقعات سے ہندو کیا محسوس کرتے ہیں اور کیا یہ محض مفادات کے ٹکراؤ کے سبب کیا جا رہا ہے، اس بارے میں ایک رپورٹ ہمارے پاس ہے جو کچھ دیر میں پیش کریں گے۔ جمعے کو بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے گرمائی صدر مقام سری نگر اور مسلم اکثریتی وادی کشمیر کے کئی دوسرے شہروں میں حفاظتی دستوں نے ایک مرتبہ پھر سخت بندشیں عائد کر کے لوگوں کی نقل و حرکت پر روک لگا دی ہے۔ اگرچہ بھارتی حکومت کی طرف سے 5 اگست کو متنازع ریاست کی نیم خود مختاری کو ختم کرنے کے بعد سے ہر جمعے کو علاقے میں حفاظتی پابندیاں عائد کی جاتی رہی ہیں، اس مرتبہ ان پر پہلے موقعوں کے مقابلے میں زیادہ سختی کے ساتھ عمل درآمد کرایا گیا ہے۔ حکام کو خدشہ ہے کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں بھارت اور پاکستان کے وزرائے اعظم کے خطابات سے پہلے بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں بڑے پیمانے پر مظاہرے کرنے اور پرتشدد کاروائیاں کرنے کے امکانات ہیں۔ افغانستان میں 28 ستمبر کو صدارتی انتخابات کا انعقاد ہو رہا ہے، لیکن کشیدگی کی فضا قائم ہے اور طالبان کی طرف سے دھمکیاں جاری ہیں۔ صحافیوں کی تنظیم رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز نے ملک میں صحافیوں کے تحفظ کو مزید مضبوط بنانے کا اعلان مطالبہ کیا ہے، اور وہ زیادہ شفاف، آزادانہ اور جمہوری انتخابی عمل کا بھی مطالبہ کر رہے ہیں۔ ریڈیو ہیوات کے صحافی عبدالحامد ہوت کی 5ویں صحافی ہیں جو افغانستان میں اس سال حملوں کا شکار ہوئے ہیں۔ وہ 24 ستمبر کو جنوبی شہر قندھار میں صدر اشرف غنی کی انتخابی مہم کے دفتر پر بمباری سے شدید زخمی ہو گئے تھے، جس سے وہ جانبر نہ ہو سکے۔ اخبار نیو یارک ٹائمز کے مطابق سابق صدر حامد کرزئی سمیت کچھ افغان شخصیات اور صدر غنی کے نقادوں نے پچھلے کئی مہینوں سے یہ انتباہ جاری رکھا ہے کہ یہ انتخابات متحد کرنے کے بجائے ملک کو مزید منقسم اور غیر مستحکم کر دیں گے۔ وہ صدر غنی پر الزام لگاتے ہیں کہ وہ اپنی دوسری 5 سالہ مدت کے لیے منتخب ہونے کی خاطر ملک کو انتخاب میں دھکیل رہے ہیں، جس میں دھاندلی اور بے قاعدگیوں کے باعث ایک ناجائز حکومت وجود میں آ جائے گی۔ مغربی عہدیداروں نے بھی انتخابات کے جائز ہونے پر نجی طور پر خدشات کا اظہار کیا ہے، لیکن بظاہر وہ حکومت کی حمایت کر رہے ہیں۔ افغان عہدیداروں نے اپنا نقطۂ نظر بیان کرتے ہوئے انتخابات کو بغیر کسی بغاوت اور بڑے تشدد کے اقتدار کی منتقلی قرار دیا ہے۔ طالبان نے اپنے ایک بیان میں افغانستان کے عوام کو متنبہ کیا ہے کہ وہ ووٹ دینے کے لیے باہر نہ نکلیں، اگر لوگوں کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو وہ اس کا الزام طالبان پر نہ دیں۔ امریکی سفارتخانے نے انتخابات کے بارے میں طالبان کی دھمکیوں کی مذمت کی ہے۔ ایک ٹویٹ میں امریکی سفارتخانے کا کہنا ہے کہ امریکہ طالبان کی اسکولوں اور پولنگ سینٹرز پر حملوں کی دھمکیوں کی سختی سے مذمت کرتا ہے اور اس گروپ کی طرف سے افغان عوام کی بے حرمتی ناقابل قبول ہے۔ عرب لیڈروں نے ایک بار پھر اسرائیل کی جانب سے فلسطینی علاقے پر قبضے کی کسی بھی کوشش کو مسترد کرنے کا اعادہ کیا ہے۔ اردن کے شاہ عبداللہ دوئم، مصری صدر عبد الفتاح السیسی اور عراق کے صدر برہان صالح نے اس ہفتے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں ایک ملاقات کے دوران کہا تھا کہ وہ وادی اردن اور بحیرہ مردار کے شمالی علاقے پر قبضے کے ممکنہ اسرائیلی ارادے کو مسترد کرتے ہیں۔ اس بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ کچھ دیر میں پیش کی جائے گی۔ سعودی عرب کی حکومت نے پہلی بار سیاحتی ویزے جاری کرنے کا اعلان کیا ہے، جبکہ خواتین سیاحوں کے لیے عبایا پہننے کی لازمی شرط بھی ختم کر دی گئی ہے۔ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان 3 میچز کی سیریز کا پہلا ون ڈے میچ بارش کے باعث منسوخ کر دیا گیا ہے۔ اس کی تفصیل بھی کچھ دیر میں آپ کو بتائیں گے۔ تو یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ نیوز شو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کیمرامین فواد الیاس کے ساتھ فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے۔ ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے، دن ہو یا رات، جب دل چاہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ جیسا کہ ہم نے شروع میں آپ کو بتایا کہ وزیراعظم عمران خان آج نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کرنے والے ہیں۔ بعض مبصرین کا کہنا ہے کہ جنرل اسمبلی سے عمران خان کے خطاب کا بنیادی محور کشمیر کا معاملہ ہی ہوگا۔ اسلام آباد سے اس بارے میں محمد جلیل نے رپورٹ دی ہے۔
پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے لیے گزشتہ ہفتے سے امریکہ کے شہر نیو یارک میں ہیں، جہاں انہوں نے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور بعض دیگر عالمی رہنماؤں سے ہونے والی ملاقاتوں کے علاوہ کئی فورمز پر گفتگو میں کشمیر کا معاملہ اٹھایا ہے۔ پاکستان اور کشمیر کے بعض حلقوں میں کشمیر کے مسئلے کے تناظر میں عمران خان کے جنرل اسمبلی کے خطاب سے بڑی توقعات وابستہ کی جا رہی ہیں۔ تاہم پاکستان کے سابق سیکرٹری خارجہ شمشاد خان کے بقول عمران خان کے خطاب کا بنیادی محور بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں جاری مبینہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر ہوگا۔
عمران خان نے 14 اگست کو آزاد کشمیر کی اسمبلی میں ایک کشمیریوں کے ساتھ پلیج کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں دنیا میں اب آپ کا سفیر ہوں گا۔ تو وہ ایک سفارتکاری کے حوالے سے عمران خان از ناؤ ایڈوکیٹنگ دی کشمیریز کیس۔
سابق سیکرٹری خارجہ شمشاد خان کے بقول بین الاقوامی برادری اس بات سے آگاہ ہے کہ کشمیر ایک متنازع معاملہ ہے جو کئی دہائیوں سے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ایجنڈے پر ہے، لیکن ان کے بقول جنرل اسمبلی تنازعات کو حل کرنے کا فورم نہیں ہے۔ بین الاقوامی امور کے تجزیہ کار حسن اسقی کا کہنا ہے کہ عمران خان نے امریکہ کے ساتھ کشمیر کا معاملہ اٹھایا اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ثالثی کی پیشکش کی ہے، تاہم ان کے بقول یہ معاملہ اسی صورت میں آگے بڑھ سکتا ہے جب دونوں فریق پاکستان اور بھارت اس پر اتفاق کریں۔ تاہم تجزیہ کار حسن اسقی کا کہنا ہے کہ پاکستان ماضی کی نسبت کشمیر کا معاملہ بھرپور طریقے سے عالمی فورم پر اٹھا رہا ہے۔
ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کبھی بھی کشمیر کا مسئلہ اتنا نہیں اٹھایا گیا جتنا کہ اس دفعہ جو ہے عالمی سطح پر اٹھایا گیا ہے، اور جتنی اس پہ بحث ہوئی ہے تو اس لحاظ سے پچھلے سال میں فرق ہے۔ اس سے ایک لانگ ٹرم تو فرق پڑتا ہے کہ انڈیا کی جو حیثیت ہے اس کو نقصان پہنچتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ کشمیر کے مسئلے کو حل کرنے کی کوئی گارنٹی پرووائڈ کرتا ہے۔
سینئر صحافی اور تجزیہ کار مظہر عباس کا کہنا ہے کہ پاکستان مسئلہ کشمیر کو ہر سطح پر اٹھا رہا ہے۔
لیکن پاکستان تو اپنا کیس پیش کر رہا ہے, اس کے ساتھ لوگ کنسرن بھی شو کر رہے ہیں مختلف لیڈران سے جو ان کی ملاقات ہوئی ہے, لیکن جسے ہم کہیں کہ کوئی ہم کہہ سکتے ہیں اب تک کہ کیا کوئی بریک تھرو ہوا ہے, تو میرے خیال میں کوئی بریک تھرو نہیں ہوا.
گزشتہ ماہ نئی دہلی کی طرف سے کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت ختم کرنے کے بعد بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں انسانی حقوق کی مبینہ خلاف ورزیوں کی طرف پاکستان عالمی برادری کی توجہ مسلسل مبذول کرا رہا ہے. تاہم بھارت کشمیر سے متعلق اپنے حالیہ اقدامات کو نئی دہلی کا اندرونی معاملہ قرار دیتا ہے. محمد جلیل, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
جیسا کہ محمد جلیل بھی اپنی رپورٹ بتا رہے تھے اور ہم نے بھی خبر دی ہے کہ عمران خان آج نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کرنے والے ہیں, اور بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی بھی ان سے کچھ دیر پہلے اسمبلی سے خطاب کریں گے. ان خبروں کی تفصیلات جاننے کے لیے ہم چلیں گے نیو یارک, جہاں ہماری نمائندہ ہیں نیلوفر مغل. وہ خصوصی طور پر ان خبروں کو بھیجنے کے لیے وہاں گئی ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ تو ابھی ہم بات کرتے ہیں, اور ہمیں بتایا گیا ہے کہ اس وقت نریندر مودی اجلاس سے خطاب بھی کر رہے ہیں. جی نیلوفر مغل, آپ کیا دیکھ رہی ہیں, کیا ماحول ہے, اور بات یہ ہے کہ نریندر مودی اس وقت خطاب کر رہے ہیں؟
خالصہ نریندر مودی کا جو خطاب ہے وہ شروع ہو چکا ہے, اور جتنا میں سن پائی وہ ابھی تک جو ہے زیادہ تر ملک کے جو اندرونی مسائل ہیں انہیں پر بات کر رہے ہیں. جیسے کہ انہوں نے انفراسٹرکچر کی بات کی کہ وہ تعمیر کریں گے اور غربت کے خاتمے کے لیے کام کریں گے. اس کے علاوہ انہوں نے ماحولیاتی جو مسائل ہیں بھارت کے اندر وہ ان کے خاتمے کے لیے کام کریں گے.
تو یہ تقریر تو ابھی جاری ہے اور اس کے نکات بھی ہم آپ سے بعد میں بھی پوچھتے رہیں گے. یہ بتائیے کہ عمران خان بھی آج خطاب کرنے والے ہیں, اور وہ کافی مصروف ہیں پچھلے کچھ دن سے, اور کل بھی ان کی مصروفیات جاری تھیں, اور انہوں نے ساؤتھ ایشیا سے ایک کمیٹی سے بھی خطاب کیا ہے, اس بارے میں ذرا کچھ بتائیے گا.
جی خالد صاحب, بالکل کل ایک غیر منافع بخش ادارہ ہے یہاں پر ایشیا سوسائٹی نیو یارک, اس سے بات کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے یہ کہا کہ جو جنرل اسمبلی کا وہ خطاب ہے اس کا وہ بہت بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں. وہ اسے ایک ایسا فورم سمجھتے ہیں جہاں پر وہ کشمیر کا جو معاملہ ہے وہ بھرپور انداز میں اٹھائیں گے, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ یہ یقینی بنائیں گے جو عالمی برادری ہے وہ اس مسئلے کی طرف توجہ دے, اور بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں نامبینہ طور پر جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ان کے مطابق جاری ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ عالمی برادری کی توجہ اس طرف دلائے. کل ان کے خطاب سے یوں لگا کہ وہ یہ معاملہ بھرپور طریقے سے اٹھائیں گے, اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ جنرل اسمبلی کا جب خطاب ختم کر لیں گے تو ان کی یہ کوشش ہوگی کہ وہ سیکرٹری جنرل سے خصوصی ملاقات کریں, اور انہیں یہ بتائیں کہ وہ جو بھارت کے زیر انتظام کشمیر ہے وہ وہاں پر جائیں اور مبصرین بھیجیں اور وہاں پر مداخلت کریں. اس کے علاوہ دی گارڈین کو ایک انٹرویو میں انہوں نے یہ اس ہفتے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کو وہ خبردار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کشمیر پر کا مسئلہ اگر ابھی حل نہیں کیا گیا یا اس پر توجہ نہیں دی گئی تو ایک نیوکلیئر جنگ جو ہے وہ چھڑ سکتی ہے.
نیلوفر ہمارے ساتھ رہیے گا, ہم ابھی آپ سے بات بھی کریں گے. اس وقت ہم نریندر مودی کے خطاب کی ایک جھلک اپنے سامعین کو سنوا رہے ہیں.
آتنک کے خلاف پورے وشو کا ایک مت ہونا, ایک جٹ ہونا میں انیواریہ سمجھتا ہوں. ادھیکش مہودے, آج وشو کا سوروپ بدل رہا ہے. 21ویں صدی کی آدھونک ٹیکنالوجی, سماج جیون, نجی جیون, ارتھ ویوستھا, سرکشا, کنیکٹیویٹی اور انتراشٹریہ سمبندھوں میں ساموہک پریورتن لا رہی ہے. ان پرستھتیوں میں ایک بکھری ہوئی دنیا کسی کے ہت میں نہیں ہے, نہ ہی ہم سبھی کے پاس اپنی اپنی سیماؤں کے بھیتر سمٹ جانے کا وکلپ ہے. اس نئے دور میں ہمیں ملٹی لیٹرلزم اور سنیوکت راشٹر کو نئی شکتی, نئی دشا دینی ہی ہوگی. ادھیکش مہودے, 125 سال پہلے بھارت کے مہان آدھیاتمک گرو स्वामी विवेकानंद जी ने अमेरिका में शिकागो में वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन के दौरान विश्व को एक संदेश दिया था.
भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस वक्त कौमी असेंबली जनरल असेंबली के اجلاس سے خطاب کر رہے ہیں اور ہماری نمائندہ موجود ہیں اس وقت نیویارک میں نیلوفر مغل. ہم ان سے بات کر رہے تھے تو یہ بتائیے گا نیلوفر کہ باہر کا کیا ماحول ہے اور یہ میں شور سن رہا ہوں تو کیا کوئی پروٹیسٹ بھی جاری ہے؟
بالکل اندر جو ہے نریندر مودی کا جو ہے خطاب شروع ہو چکا ہے اور باہر جو ہے سکھ کمیونٹی جو خالصتان تحریک والے ہیں وہ اس وقت یہاں پر آئے ہیں اور وہ یہاں پر مظاہرے کر رہے ہیں. ابھی وہ جمع ہونا شروع ہوئی ہوئے ہیں تو ہماری یہ کوشش ہوگی کہ ہم ان سے بات کریں اور اپنے جو سامعین ہیں یا جو ہماری ناظرین ہیں وہ ان تک لمحہ بہ لمحہ جو تازہ ترین صورتحال ہے وہ پہنچائیں.
جی ضرور.
تو ان جو نعرے بلند کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ مودی گو بیک. Why you are here today?
Why I'm out here? Because Modi is...
Can you speak in Hindi, Urdu?
I don't speak Hindi. Okay. I speak Punjabi. If you want, okay. I don't like Hindi. I feel like a slave.
Okay. Please, tell us why you are here today.
Why I'm here? Because Modi is here in UN. And we want to tell the whole world that Modi is a terrorist. Modi is the face of Indian terrorism. He is committing a genocide in Kashmir and Punjab as well. Since 1984...
تھینک یو. یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مودی کا خطاب ہو رہا ہے اور وہ یہاں پر اس کے خلاف مظاہرہ کرنے آئے ہیں اور ان کی جو طرف سے جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں اس کے خلاف یہاں پر احتجاج کر رہے ہیں.
اچھا یہ بتائیے کوئی کشمیری بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ بھی احتجاج کر رہے ہیں؟
خالد صاحب آج جو ہے کشمیریوں کے تین گروپ یہاں پر آئیں گے اس کے بعد یا شاید آنے والے ہیں کیونکہ کافی بہت بڑی جگہ ہے اور میں وہاں تک ایکسس نہیں کر پا رہی لیکن کافی گروپ ہیں وہ یہاں پر. اس کے علاوہ پی ٹی ایم کے مطابق یہاں پر آنا شروع ہو گئے.
اندازن کتنے لوگ آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ جو احتجاج کر رہے ہیں؟
خالد صاحب اس وقت میں کہوں گی 1000 سے زیادہ لوگ ہیں.
اور یہ کون سی سڑک پہ ہیں مینہٹن کی؟
خالد صاحب دوبارہ سے سوال کیجیے گا آپ.
جی یہ جنرل اسمبلی کے باہر کون سی سڑک ہے جس پر یہ احتجاج کر رہے ہیں؟
ہیلو
سامعین کو آواز آ رہی ہوگی جو احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے باہر اور ہماری نمائندہ وہاں موجود ہیں نیلوفر. تو نیلوفر یہ بتائیے گا کہ یہ احتجاج کون سی سڑک پر ہو رہا ہے مینہٹن کی؟
خالد صاحب یہ بالکل اقوام متحدہ کے جو سامنے سڑک ہے 46 فٹ پہ اور 47 فٹ پہ یہاں پر اس وقت یہ احتجاج ہو رہا ہے.
اور کوئی خاص بات بتانا چاہیں گی آپ مزید؟
خالد صاحب جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پر مختلف گروپس جو ہیں وہ آئے ہوئے ہیں اور فری کراچی موومنٹ والے بھی یہاں پر موجود ہیں. اوکے ایم کیو ایم والے بھی. اوکے
جی ٹھیک ہے نیلوفر مغل, ہم آپ سے بعد میں بھی مزید معلومات حاصل کرتے رہیں گے اور جب عمران خان کا خطاب ہوگا اس کے بعد بھی ہم آپ سے بات کریں گے. تو بہت شکریہ. تو یہ ہماری نمائندہ تھیں نیو یارک میں اس وقت موجود ہیں وائس آف امریکہ کی نیلوفر مغل, جن سے ہم وہاں وزیر اعظم عمران خان اور وزیر اعظم نریندر مودی کے خطاب کے بارے میں بات کر رہے تھے. اور اب سری نگر سے یوسف جمیل کی ایک رپورٹ ہم آپ کو سنوا رہے ہیں اور وہ بتا رہے ہیں کہ وہاں پر آج جمعے کے روز بھی کرفیو کی پابندیاں ہیں اور لوگوں کو باہر نکلنے سے روک دیا گیا ہے. یوسف جمیل کی رپورٹ.
جمعے کو بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں ایک مرتبہ پھر غیر معمولی حفاظتی پابندیاں عائد کی جا رہی ہیں. حفاظتی دستوں نے گرمائی صدر مقام سری نگر کے تمام حساس اور گنجان آبادی والے علاقوں کی ناکبندی کر رکھی ہے. کرفیو جیسی پابندیوں کے نفاذ کا اعلان الالصبا پولیس گاڑیوں سے جن پر مائک لگے ہوئے تھے کرایا گیا. مسلم اکثریتی وادی کشمیر کے کئی دوسرے شہروں اور قصبہ جات میں بھی حفاظتی پابندیاں عائد کی جا رہی ہیں یا ممکنہ مظاہروں کو روکنے کے لیے بڑی تعداد میں حفاظتی دستوں کو تعینات کر دیا گیا ہے۔ عہدیداروں نے بتایا کہ امن امان کو برقرار رکھنے کے لیے سری نگر اور وادی کے بعض دوسرے حصوں میں بندشیں حفظ ما تقدم کے طور پر عائد کی جا رہی ہیں۔ علاقے میں مسلسل 54 روز سے زندگی کے معمولات درہم برہم ہیں۔ صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے بھارت کے قومی سلامتی کے مشیر اجیت دوول نے بدھ اور جمعرات کو سری نگر میں انتظامیہ، فوج اور دوسرے حفاظتی دستوں کے اعلی کمانڈروں اور افسران کے ساتھ کئی میٹنگیں کیں۔ سری نگر میں جاری کیے گئے ایک سرکاری بیان میں کہا گیا ہے کہ ان اطلاعات کے بعد سرگرم عسکریت پسند اور ان کے اور گراؤنڈ کارکن اور حامی امن امان میں رکھنا ڈالنے اور پرتشدد کارروائیاں کرنے کا منصوبہ رکھتے ہیں۔ وادی کشمیر میں ہائی سیکیورٹی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ اگرچہ وادی کشمیر میں 5 اگست کے بعد سے ہر جمعے کو بھارت مخالف مظاہروں کے خدشے کے پیش نظر حفاظتی بندشوں کو شدت کے ساتھ نافذ کیا جاتا رہا ہے، اس مرتبہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں بھارت اور پاکستان کے وزراء اعظم کے خطابات اور اس سلسلے میں مقامی لوگوں میں پائے جانے والے انہماک، امید اور قیاس آرائیوں کی مدنظر صورتحال کو قابو میں رکھنے کے لیے پولیس اور دوسرے حفاظتی دستے انتہائی چوکس نظر آ رہے ہیں۔ اس کے باوجود جمعے کو سری نگر کے کم سے کم 3 علاقوں میں لوگوں نے سڑکوں پر آ کر بھارت مخالف مظاہرے کیے۔ شہر کے آنچار علاقے میں نکالے گئے ایک جلوس کے شرکا کے ہاتھوں میں جو بینر تھے ان پر یہ نعرہ بھی درج تھا، ہم امید کرتے ہیں کہ اقوام متحدہ کشمیر کے مسئلے کو حل کر لے گا۔ پہلے ایک مقامی مسجد کے احاطے میں منعقد کیے جلسے کے دوران ایک قرارداد پاس کی گئی جس میں کہا گیا کہ کشمیر کا مسئلہ جنگ و جدل یا طاقت کے استعمال سے حل نہیں کیا جا سکتا۔
طاقت اور تشدد کی پالیسی سے یہ مسئلہ نہ ماضی میں حل ہو سکا ہے نہ آئندہ اس مسئلے کے حل کے حوالے سے اس طرح کا طرز عمل معاون یا مددگار ثابت ہو سکتا ہے، اور کشمیری عوام کے دلوں میں نفرت بیزاری بڑھ رہی ہے۔
وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے بہت سارے شہریوں نے اس توقع کا بھی اظہار کیا کہ جنرل اسمبلی کے اجلاس کے دوران کشمیر کے حوالے سے بعض اہم تبدیلیاں رونما ہو سکتی ہیں، تاہم کئی افراد نے اسے خوش فہمی اور حقیقت پسندی کے منافی خیال قرار دے دیا۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
پاکستان اور سری لنکا کی کرکٹ ٹیمیں 10 سال اور 6 ماہ کے بعد پاکستان میں ہوم سیریز کھیلنے کے لیے کراچی میں موجود ہیں۔ دونوں ٹیمیں کراچی میں 3 ایک روزہ میچز کی سیریز میں مد مقابل ہوں گی، تاہم بارش کے باعث سیریز کا پہلا میچ منسوخ کر دیا گیا ہے۔ اس بارے میں جاننے کے لیے چلتے ہیں کراچی، جہاں ہمارے نمائندے ہیں محمد ثاقب۔
10 سال سے زائد عرصے کے بعد پہلی بار پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں شائقین کرکٹ کو بین الاقوامی میچز دیکھنے کا موقع ملنے جا رہا ہے۔ پاکستان اور سری لنکا کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان 3 میچز پر مشتمل سیریز جمعے سے شروع ہونی تھی، تاہم تیز بارش کے باعث سیریز کا پہلا میچ منسوخ کر دیا گیا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان اب دوسرا میچ اتوار کو نیشنل کرکٹ اسٹیڈیم ہی میں کھیلا جائے گا۔ 10 سال بعد اس اسٹیڈیم کو کسی بین الاقوامی ایک روزہ میچ کی میزبانی کا شرف ملنے پر یہ سیریز اہم تصور کی جا رہی ہے۔ قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان سرفراز احمد پہلی بار اپنے ہی شہر میں کسی بین الاقوامی ایک روزہ میچ میں ٹیم کی کپتانی کریں گے۔ سرفراز احمد نے اسے تاریخی موقع قرار دیتے ہوئے کہا کہ سری لنکا کی کرکٹ ٹیم کی پاکستان آمد سے ملک میں کرکٹ کے میدان ایک بار پھر آباد ہوں گے اور دیگر ٹیمیں بھی اب یہاں آ کر کھیلیں گی۔
پچھلے 2 سال سے جس طریقے سے پاکستان کرکٹ بورڈ نے ایفرٹ کی ہے پاکستان میں کرکٹ واپس لانے کی، اور آئی تھنک اس میں پاکستان کرکٹ بورڈ کا بہت اہم کردار ہے، اس کے علاوہ ہماری جو فورسز ہیں، ایجنسیز ہیں، فوج ہیں، اس کے علاوہ آئی تھنک سیدھا سمپل سا میسیج ہے یہ ورلڈ کرکٹ کو کہ پاکستان کو آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے، اگر آپ لوگ سپورٹ کریں گے تو پاکستان میں کرکٹ بہت جلدی واپس آ سکتی ہے۔
اسی اسٹیڈیم میں آخری بار 21 جنوری 2009 کو پاکستان اور سری لنکا ہی کی ٹیمیں مد مقابل تھیں جب سری لنکا نے پاکستان کو 129 رن سے شکست دی تھی۔ طویل عرصے بعد کوئی بین الاقوامی کرکٹ ٹیم 13 روزہ دورے پر پاکستان آئی ہے، جس پر سابق کرکٹرز اور شائقین کافی زیادہ پرجوش دکھائی دے رہے ہیں۔ سابق ٹیسٹ کرکٹر اور کمنٹیٹر رمیز راجہ کا کہنا ہے کہ سیریز کا انعقاد پاکستان کی کرکٹ کے لیے بہترین خبر ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ سیریز کے بقیہ 2 میچز اور پھر لاہور میں T20 میچز میں دونوں ٹیموں کے درمیان اچھا مقابلہ دیکھنے کو ملے گا۔
ون ڈیز ہیں اور ترسے ہوئے فینس کے لیے تو خاص طور پہ اچھی خبر ہے، پھر پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ جان پکڑ رہی ہے، ری انٹروڈیوس ہو رہی ہے، اور کتنی اچھی بات ہے کہ وہی ٹیم آ رہی ہے فل اسٹرینتھ پہ جو کہ ہرٹ ہوئی تھی۔ میں امید یہ کرتا ہوں کہ مقابلہ جو ہے وہ اچھا ہوگا، سخت ہوگا، اور آپ بڑے نمبرز میں آئیں گے، بڑی تعداد میں آ کے اس کو بیک کریں گے۔
سال 2009 میں سری لنکن کرکٹ ٹیم پر لاہور میں حملے کے بعد پاکستان اپنی کئی ہوم سیریز متحدہ عرب امارات میں کھیلنے پر مجبور رہا، تاہم گزشتہ چند سالوں میں زمبابوے اور ویسٹ انڈیز کی ٹیموں کے ساتھ محدود اوورز کے ٹی ٹوینٹی مقابلوں کی میزبانی لاہور اور کراچی کے اسٹیڈیمز کر چکے ہیں۔ سری لنکن کرکٹ ٹیم کے 2009 کے بعد پاکستان کے اس پہلے دورے کے موقع پر ٹیم کو سربراہ مملکت کے برابر سیکیورٹی فراہم کی جا رہی ہے۔ 3 ایک روزہ میچز کراچی میں کھیلنے کے بعد سری لنکا کی کرکٹ ٹیم 3 ٹی ٹوینٹی میچز لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں کھیلے گی، جس کے بعد دونوں ممالک کے درمیان ٹیسٹ میچز دسمبر میں شیڈیول ہیں، تاہم ان کے مقامات کا تعین ابھی نہیں کیا گیا۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج چکے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ افغانستان میں طالبان کی جانب سے دوبارہ سے ایسی دھمکیوں کے باوجود کہ وہ انتخابی عمل کو درہم برہم کر دیں گے، افغان ووٹرز کل ہفتے کو ہونے والے اپنے ملک کے صدارتی انتخاب میں ووٹ ڈالنے کے بارے میں پرعزم نظر آتے ہیں۔ سروان کجو کی رپورٹ کے ساتھ شہناز عزیز۔
توقع کی جا رہی ہے کہ ہفتے کے روز ہونے والی پولنگ میں 95 لاکھ افغان ووٹرز طالبان باغیوں کی دھمکیوں کے باوجود ایک نئے صدر کے انتخاب کے لیے ووٹ ڈالنے جائیں گے۔ طالبان باغیوں نے پہلے ہی پولنگ سینٹرز اور انتخابی مہم پر متعدد حملوں کا دعویٰ کیا ہے، جن میں صوبے پروان میں اس ماہ کے اوائل میں صدر اشرف غنی کے ایک جلسے پر وہ حملہ بھی شامل ہے، جس میں کم از کم 27 سویلینز ہلاک اور 42 زخمی ہوئے تھے۔ لیکن ووٹرز، جنہیں امید ہے کہ یہ انتخابات ان کے ملک کے 18 سال سے جاری تنازع کو ختم کر سکتے ہیں، ووٹ دینے کے بارے میں پرعزم نظر آتے ہیں۔ ان میں صوبے غزنی کے دوست محمد بھی شامل ہیں، جن کا کہنا ہے،
بھائی توقع رہے میں کہ ما از جنگ خسته شدیم، از نگرانی خسته شدیم، در آینده ما یه سرنوشت،
وہ کہہ رہے ہیں میں اس لیے ووٹ دوں گا کیونکہ ہم جنگ اور شدید تکلیفوں سے تنگ آ چکے ہیں، ہم اس طرح زندگی نہیں گزار سکتے، ہم جنگ کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ ادھر افغان عہدیداروں کا کہنا ہے کہ انہوں نے ایک محفوظ انتخابی عمل کو یقینی بنانے کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے ہیں۔ الیکشن کے دن 1 لاکھ کے لگ بھگ افغان فوجی ملک بھر میں پولنگ سینٹرز کی حفاظت کریں گے۔ افغان وزارت داخلہ کے ترجمان رحیمی نے بتایا،
اہم از نیروی دفاعی و بخش کشف استخبارات افغانستان بخاطر این پروسه تاریخی توظیف شده، تا چند روز دیگه نیروی امنیتی و دفاعی افغانستان،
وہ کہہ رہے ہیں، انٹیلیجنس کے ایجنٹس سمیت سیکیورٹی فورسز اس تاریخی موقع پر تعینات کی جا رہی ہیں، وہ آئندہ دنوں میں انتہائی چوکس رہیں گی۔ کچھ ووٹروں کو امید ہے کہ اس الیکشن میں ان کے ووٹ دینے کے حق کا استعمال ملک کے سیاسی مستقبل پر اثر ڈال سکتا ہے۔ یہ ہیں ایک خاتون ووٹر،
I know that my vote will affect on the situation of our country and we are all responsible for making a better future for our country۔
وہ کہہ رہی ہیں، مجھے معلوم ہے کہ میرا ووٹ میرے ملک کی صورتحال پر اثر ڈالے گا اور ہم سب اپنے ملک کے ایک بہتر مستقبل کی تشکیل کے ذمہ دار ہیں۔ دوسری طرف ووٹرز میں اس بارے میں شبہات بھی موجود ہیں کہ ان کے ووٹ کوئی تبدیلی لا سکتے ہیں۔ کابل کے ایک شہری کہتے ہیں،
Likely that I do not vote on the day of on the election day because I have lost my trust in the electoral bodies and I don't think if my vote as a citizen will be counted۔
وہ کہہ رہے ہیں، اس کا بہت زیادہ امکان ہے کہ میں پولنگ کے دن ووٹ ہی نہ ڈالوں کیونکہ اداروں پر میرا اعتماد ختم ہو چکا ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ ایک شہری کی حیثیت سے میرا ووٹ کسی گنتی میں آئے گا۔ سمن سن 2001 کے اختتام پر امریکی قیادت والے اتحاد کی جانب سے طالبان کی حکومت ختم کیے جانے کے بعد یہ چوتھا صدارتی الیکشن ہے۔ شہناز عزیز، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کے محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے جمعرات کو افغان صدر اشرف غنی سے فون پر گفتگو کی ہے، جس میں انہوں نے 28 ستمبر کو افغانستان میں ہونے والے صدارتی انتخاب کے بارے میں تبادلہ خیال کیا ہے۔ اسلام آباد سے رپورٹ دی ہے محمد جلیل نے۔
امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان مورگن اورٹیگس نے ایک بیان میں کہا ہے کہ مائک پومپیو نے صدر غنی کو بتایا ہے کہ صدارتی انتخاب میں حصہ لینے والی امیدواروں اور انتخاب کروانے والے افغانستان کے اداروں کا کردار شک و شبے سے بالا ہونا چاہیے تاکہ انتخابی نتائج کی قانونی حیثیت کو یقینی بنایا جا سکے۔ امریکی دفتر خارجہ کے ترجمان نے مزید کہا کہ امریکہ طالبان، داعش اور دیگر دہشت گرد گروپوں کی مذمت کرتا ہے جنہوں نے افغان شہریوں کو ان کے حق رائے دہی سے محروم رکھنے کے لیے تشدد پھیلانے کی دھمکی دے رکھی ہے۔ دوسری طرف افغان صدر اشرف غنی نے ایک ٹویٹ میں امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کی فون کال کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ دونوں رہنماؤں نے ہفتے کو افغانستان میں ہونے والے صدارتی انتخاب کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے انتخاب کے دوران سیکیورٹی اقدامات کے بارے میں بات کی ہے تاکہ ایک بڑی تعداد میں افغان شہری افغان صدارتی انتخاب میں اپنے ووٹ کا استعمال کر سکیں۔ دوسری طرف بعض افغان رہنما اور افغانستان کے سابق صدر احمد کرزئی افغان صدارتی انتخابات سے متعلق تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں۔ افغانستان میں شفاف انتخاب کے لیے کام کرنے والے ایک غیر سرکاری ادارے فری اینڈ فیئر الیکشن فورم آف افغانستان سے منسلک یوسف رشید نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ تمام سٹیک ہولڈرز کی کوششوں اور تعاون سے انتخابی عمل کو صاف و شفاف بنایا جا سکتا ہے۔ بین الاقوامی اور مقامی سٹیک ہولڈرز کی کوششوں سے افغان صدارتی انتخاب کو صاف و شفاف بنانا مشکل نہیں ہوگا، تاہم صدارتی انتخاب کے دوران سیکیورٹی کو یقینی بنانا ایک چیلنج ہے جب بعض عناصر افغان شہریوں کو اپنے ووٹ دینے کے حق سے محروم کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ دوسری طرف افغانستان کے آزاد الیکشن کمیشن کے ایک عہدیدار نے کہا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں انتخابی مبصرین 28 ستمبر کو ہونے والے صدارتی انتخاب کے عمل کا مشاہدہ کریں گے، جن میں ان کے بقول 116 غیر ملکی انتخابی مبصرین بھی ہوں گے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
قومی اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر محمد قاسم سوری کے انتخابی نتیجے کو الیکشن ٹرائبیونل بلوچستان نے کالعدم قرار دے کر حلقے میں دوبارہ انتخابات کرانے کا حکم دیا ہے۔ کوئٹہ سے ستار کاکڑ کی ایک رپورٹ۔
پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور قومی اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر محمد قاسم سوری نے قومی اسمبلی کے حلقہ 259 کوئٹہ 2 سے 25,000 سے زائد ووٹ حاصل کر کے کامیابی حاصل کی تھی، جبکہ ان کے قریبی مخالف امیدوار نوابزادہ آجی لسکری ریسانی 20,300 ووٹ حاصل کر کے دوسرے نمبر پہ رہے تھے۔ 25 جولائی 2018 کے عام انتخابات کے مکمل نتائج کے بعد بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل گروپ کے مرکزی رہنما نوابزادہ لشکری ریسانی نے الیکشن ٹریبونل میں انتخابات میں جعلی اور غیر مصدقہ ووٹ استعمال کرنے کی بنیاد پر محمد قاسم سوری کی کامیابی کو چیلنج کیا تھا۔ بلوچستان نیشنل پارٹی کے مرکزی رہنما نوابزادہ لشکری ریسانی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کے دوران کہا کہ الیکشن ٹریبونل کے فیصلے سے حق و صداقت کی فتح ہوئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کو فیصلہ قبول کر کے دوبارہ انتخابات میں حصہ لینا چاہیے۔
ان کو عدالت بھی نہیں جانا چاہیے، اور اگر ان کی خواہش ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو پھر ری کنٹیسٹ کرنا چاہیے۔
قومی اسمبلی کا یہ حلقہ کوئٹہ کے شمالی اور جنوبی علاقوں سے لے کر ضلع مستنگ تک پھیلا ہوا ہے۔ اس حلقے کے کل ووٹرز کی تعداد 320,000 سے زائد ہے۔ اس حوالے سے رپورٹ کے فائل ہونے تک پاکستان تحریک انصاف بلوچستان کے رہنماؤں سے کئی بار رابطہ کیا گیا۔ بعد میں پارٹی کے ایک ترجمان بابر یوسفزئی کا کہنا تھا کہ اجلاس جاری ہے، اس کے ختم ہونے کے بعد عدالت میں فیصلے کو چیلنج کرنے یا نہ کرنے کے حوالے سے پارٹی پالیسی بیان جاری کرے گی۔ تجزیہ نگار جعفر خان ترین کا کہنا ہے کہ الیکشن ٹریبونل نے ٹھوس ثبوت کی بنیاد پر فیصلہ دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ قومی اسمبلی کے اس حلقے میں تمام سیاسی جماعتوں کے مقابلے میں بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل گروپ کا اثر رسوخ زیادہ ہے۔
بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ اگر یہاں دوبارہ الیکشن ہوتے ہیں تو اسی کے ڈی ایم پی اس حلقے میں اس کا ووٹ بھی زیادہ ہے، اور تو میرے خیال سے رائے دہندگان کی بڑی تعداد ڈی ایم پی کے پلڑے میں اپنا ووٹ نکالے۔
25 جولائی 2018 کو ہونے والے عام انتخابات کے بعد پاکستان تحریک انصاف اور بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل گروپ نے صوبے کے حقوق کے حوالے سے ایک 6 نکاتی معاہدہ بھی کیا تھا، جس کی بنیاد پر بلوچستان نیشنل پارٹی پاکستان تحریک انصاف کی وفاقی حکومت کی مرکز کی سطح پر حمایت بھی کر رہی ہے۔ ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
خیبر پختونخوا حکومت کے سرکاری ہسپتالوں کو خود مختار اداروں میں تبدیل کرنے کے لیے اسمبلی میں قانون سازی کے وقت صوبے بھر سے اس قانون کی مخالفت کرنے والے ڈاکٹروں، نرسز اور دیگر طبی عملے کے ملازمین پر پشاور کے لیڈی ریڈنگ ہسپتال کے احاطے میں پولیس کے بھاری نفری نے شدید تشدد کیا، جس کے نتیجے میں خاتون صحافی سمیت 10 افراد زخمی ہوئے جبکہ لگ بھگ 39 مظاہرین گرفتار کر لیے گئے۔ صوبائی اسمبلی میں حزب اختلاف نے اس قانون کو مسترد کر دیا ہے، مگر اسمبلی میں اکثریت کی بنیاد پر حکمراں جماعت پاکستان تحریک انصاف نے اس بل کو پاس کر دیا۔ پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ۔
پشاور سمیت خیبر پختونخوا کے تمام اضلاع اور علاقوں میں تعینات ڈاکٹروں اور دیگر طبی عملے میں شامل اہلکاروں کی احتجاج اور حزب اختلاف میں شامل جماعتوں سے تعلق رکھنے والے ممبرانی اسمبلی کی مخالفت کے باوجود حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف نے جمعے کے روز صوبائی اسمبلی سے ضلعی اور علاقائی سطح پر اسپتالوں کی خود مختاری کے حوالے سے بل منظور کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ اس نئے قانون کے مطابق صوبے کے تمام بڑے اور چھوٹے اسپتالوں کے انتظام و سرام کے لیے ریجنل اور ضلعی اتھارٹیز قائم کیے جائیں گے، جبکہ وزیر صحت کی سرائی میں صوبائی سطح پر پالیسی بورڈ قائم کیا جائے گا۔ بل کے مطابق ڈویژنل سطح پر قائم ہونے والی اتھارٹی کے سربراہ ڈاکٹر کے لیے کم از کم 10 سال تجربہ درکار ہوگا۔ نئے قانون کے مطابق صوبائی حکومت یا وزیر صحت کو کسی بھی وقت کسی بھی کمیٹی کو ختم کرنے کا اختیار حاصل ہوگا۔ اسمبلی میں اس نئے قانون پر بحث اور منظوری کے وقت پولیس کی باری نپوری نے لیڈرنگ اسپتال پشاور میں صوبے بھر سے جمع ہونے والے ڈاکٹروں اور دیگر مظاہرین پر حلہ بول دیا۔ مظاہرین پر شدید تشدد کے علاوہ ان کو منتشر کرنے کے لیے آنسو بہانے کے گولے بھی فائر کیے گئے۔ اس کاروائی میں ایک خاتون سمیت کم از کم 10 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ پروونشل ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کے چیئرمین ڈاکٹر زبیر، جو پولیس کی تشدد سے زخمی ہوا ہے، ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے باتیں کرتے ہوئے کہا،
انشاءاللہ ہم میں ظلم کے خلاف کھڑے ہیں، کھڑے رہیں گے، چاہے ہم مر بھی جائیں، لیکن آئی ایم ایف ایجنڈا ہم مسترد کرتے ہیں۔
صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر حشام انعام اللہ خان نے صوبائی اسمبلی میں بل پیش کرتے وقت کہا کہ اس کا مقصد نہ صرف اختیارات کو نچلی سطح پر منتقل کرنا ہے، بلکہ اس سے لوگوں کو بروقت بھی سہولیات فراہم کرنے میں آسانی ہوگی۔
سب سے بڑا فائدہ یہ ہے اس ایکٹ کا کہ جو پاورز، جو اختیارات ایک سینٹرلائزڈ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں تھیں، جو منسٹر کے ساتھ، جو سیکرٹری کے ساتھ تھیں، وہ ڈیوالو ہو گئی ہیں، اب ڈسٹرکٹس میں ہوں گی، ریجنل ہیلتھ اتھارٹی میں کمیونٹی اوور سائٹ ہوگی، کمیونٹی کے لوگ اپنے ڈسٹرکٹس کی ضروریات کے مطابق پیسے کو خرچ کریں گے۔
صوبائی اسمبلی میں حزب اختلاف کی لیڈر اور سابق وزیراعلی اکرم خان درانی نے اس نئے بل کو سرکاری اسپتالوں کو نچکاری کی طرف ایک قدم قرار دیتے ہوئے کہا،
ساری اپوزیشن اس ظالمانہ وہاں پر جو تشدد کیا گیا اور اس بل کی پوری اپوزیشن مخالفت کر رہی ہے، چونکہ اس میں اصل بات جو ہے وہ اسپتالوں کی نچکاری ہے۔ مکمل پوری اپوزیشن جو ہے وہ ڈاکٹروں کے ساتھ ہیں۔
دریاسنا صوبے بھر سے ڈاکٹر اور محکمہ صحت کی دیگر ملازمین کی تنظیم گرینڈ الائنس کے اپیل پر جمعے کے روز اسمبلی کے سامنے مجوزہ نچکاری کے خلاف مظاہرہ کرنے کی کوشش کی گئی، مگر لیڈرنگ اسپتال کے اندر ہی پولیس کی باری نفری نے ان مظاہرین پر لاٹھی چارج کیا اور منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کے گولے فائر کیے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
گھوٹکی میں مندر پر ہونے والے حملے کے بعد سے اب شہر کے حالات تو معمول پر آ چکے ہیں، لیکن اس واقعے سے ہندو برادری بے چین دکھائی دیتی ہے۔ سندھ میں اقلیتوں کے خلاف بڑھتے ہوئے واقعات سے ہندو کیا محسوس کرتے ہیں، اور کیا یہ محض مفادات کے ٹکراؤ کے سبب کیا جا رہا ہے؟ کراچی سے سدرا ڈار کی ایک رپورٹ۔
یہ ضلع گھوٹکی کا سنت سترم دھام مندر ہے، جہاں 15 ستمبر کے روز چند شرپسندوں نے گھس کر توڑ پھوڑ کی تھی۔ حملے کا یہ واقعہ گھوٹکی کے ایک ہندو استاد کی گرفتاری میں تاخیر پر پیش آیا، جن پر ایک طالب علم نے توہین مذہب کا الزام لگایا تھا۔ مندر کے منتظم جے کمار کا کہنا ہے کہ یہ ان کی زندگی کا پہلا واقعہ ہے جس نے انہیں بے چین کر دیا۔
سپریم کورٹ ہے، ہائی کورٹ ہے، گورنمنٹ آف پاکستان ہے، وہ ان کی تحقیقات کرے، اگر انہوں نے وہ گناہ کیا ہے تو بے شک ان کو وہ سزا دے۔ ایک بندے کی غلطی پوری ہماری کمیونٹی کو کیوں؟ اگر ان لوگوں کی یہ سوچ ہے، شرپسند ہوگی کہ ہم یہاں سے مائگریٹ کر کے جائیں گے، یہ ہمارا ملک ہے، ہمارا دیش ہے، یہاں ہم پیدا ہوئے ہیں، یہاں ہم کماتے ہیں، کھاتے ہیں، یہیں پہ مریں گے۔
مندر کی بیرونی دیوار اب اونچی کی جا رہی ہے، جبکہ باہر حفاظت پر مامور پولیس کے جوان بھی تعینات کیے جا چکے ہیں۔ رکن سندھ اسمبلی نصرت سہر عباسی کا کہنا ہے کہ اس طرح کے واقعات اقلیتوں میں پہلے سے پائے جانے والے عدم تحفظ کے احساس کو مزید بڑھا دیں گے۔
ہمارے ماں داداؤں نے جب ان کے ساتھ وقت گزارا اور یہ ہمارا سلسلہ چلا، تو یہ آہستہ آہستہ اگر چلے جائیں گے تو وہ جو کانسٹیٹیوشن میں، وہ جو ہمارے فلیگ میں ایک پارٹ ہے وائٹ کلر کا، کیا وہ چھوٹا ہوتا چلا جائے گا؟
بہرکی کے رمیش کمار کو صحافت میں 17 برس ہو چکے ہیں، لیکن ان کے بقول سندھ میں پیش آنے والے اس طرح کے واقعات کے بعد اب وہ بھی کھلم کھلا اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے احتیاط برتنے لگے ہیں۔
میں رپورٹنگ کرتا ہوں یا سوشل میڈیا پہ کوئی ایسا اسٹیٹس نہیں چھوڑتا، کیونکہ جس کی وجہ سے کسی کی دل آزاری ہو یا وہ بحیثیت اسی بنیاد پر مجھے نشانہ بنائے یا ٹارگٹ کرے کہ یہ ایک ہندو ہے، اس نے یہ ایسی پوسٹ کی ہے۔
ضلع گھوٹکی میں برچنڈی شریف کی درگاہ کو خاص اہمیت اور اثر و رسوخ حاصل ہے۔ اس درگاہ کے گدی نشین خاندان کے دو فریقوں کے درمیان نظریات کا ٹکراؤ بھی زبان زد عام ہے، لیکن کیا اس علاقے میں پیش آنے والے ایسے واقعات بھی نظریات اور مفادات کے ٹکراؤ کی وجہ سے ہیں؟ اس حوالے سے پیر عبد الخالق کا کچھ یوں کہنا تھا۔
خاندانوں میں اس طرح سے ہوتا رہتا ہے، کیونکہ ہم پچھلے دنوں 13 میں بھی الیکشن لڑا تھا اور 18 میں بھی ضمنی انتخابات میں میرا بیٹا الیکشن لڑا، تو اس میں ہمارے لیے انہوں نے مسائل در مسائل، جو علاقے کے سردار ہیں یا کوئی اور پیر بھی ہوں گے، وہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ آگے آئیں گے تو ہمارے لیے لوگوں کی جو پسندیدہ ہے وہ یہی ہیں، تو ہم تو پیچھے رہ جائیں گے۔ ہندوؤں کے پاس آپ چلے جائیں گے، یہی سوال جو آپ مجھ سے کریں، تو خانقاہ کے لیے بھرچونڈی شریف، عبد الخالق یا عبد المالک، تو وہ کہیں گے کہ ہم ان سے خوش ہیں۔
سندھ میں اقلیتوں کے خلاف بڑھتے واقعات پر حکومت کا کہنا ہے کہ اقلیت کی جان و مال اور ان کے حقوق کا تحفظ ان کی اولین ترجیحات میں شامل ہے، اور اس حوالے سے ہر سطح پر کام کیا جا رہا ہے۔ سدرا ڈار، وائس آف امریکہ، ضلع گھوٹکی، سندھ۔
پاکستان کی ایک عدالت نے ماڈل قندیل بلوچ قتل کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے مرکزی ملزم اور مقتولہ کے بھائی وسیم کو عمر قید کی سزا سنا دی ہے۔ باقی 5 ملزموں کو بری کر دیا گیا ہے، جن میں قندیل کے بھائی اسلم شاہین اور مفتی عبدالقوی شامل ہیں۔ ملتان سے جمشید رضوانی نے اس کی تفصیل بھیجی ہے۔
ملتان کی ماڈل کورٹ کے جج عمران شفیع نے اپنے 38 صفحات کے تحریری فیصلے میں لکھا ہے کہ مرکزی ملزم وسیم نے پہلے پولیس اور مجسٹریٹ کے سامنے اعتراف کیا کہ اس نے اپنی بہن کو قتل کیا ہے۔ عدالت کو ملزم اور ان کے وکیل قائل نہیں کر سکے کہ اس اعتراف کے بعد کیسے ملزم کو معاف کیا جائے۔ والدہ نے بھی عدالت میں کہا کہ وہ اپنی بیٹی کو کھو چکی ہیں اور اب بیٹے کو نہیں کھونا چاہتی، لیکن اس میں انہوں نے اس بات سے انکار کہاں کیا کہ ملزم نے جرم کا ارتکاب نہیں کیا۔ عدالت کے مطابق والدین نے قانونی وارث کے طور پر ملزم کو معاف کر بھی دیا ہے، تب بھی غیرت کے نام پر قتل کے ملزم کے طور پر ملزم وسیم کو عمر قید کی سزا سنائی جاتی ہے۔ باقی ملزمان کو ناکافی شواہد اور شک کا فائدہ دے کر بری کیا جاتا ہے۔ دل بروچ کے سیلفی کے تنازع کے مرکزی کردار اور اس کیس کے ایک ملزم مفتی عبدالقوی کو بھی اس کیس میں بے گناہ قرار دے دیا گیا ہے۔ پروسیکیوشن ملزم وسیم کی عمر قید کی بجائے سزائے موت اور باقی ملزموں کے بری ہونے کے فیصلے کے خلاف اپیل کرے گی۔ سوشل میڈیا پر شہرت پانے والی قندیل بلوچ کو 16 جولائی 2016 میں ملتان کے علاقہ مظفر آباد میں رات کو قتل کر دیا گیا تھا، جہاں وہ اپنے والدین کے ساتھ کرائے کے گھر میں رہائش پذیر تھیں۔ پولیس تھانہ مظفر آباد نے 17 جولائی 2017 کو قندیل کے والد عظیم مہڑا کی مدعیت میں قتل کا مقدمہ درج کیا تھا، اور مقدمے میں ابتدائی طور پر قندیل بلوچ کے بھائی وسیم کو ملزم ٹھہرایا گیا تھا۔ جمشید رضوانی، اردو وی او اے، ملتان۔
اس شکایت سے اضطراب کی کیفیت میں اب بھی دوچار جس نے ایوان نمائندگان میں مواخذے کی کارروائی کو جنم دیا ہے، صدر ڈونلڈ ٹرمپ جمعرات کے دن واشنگٹن پہنچ گئے ہیں اور کانگریس کے ڈیموکریٹ ارکان اور ذرائع ابلاغ کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ جیف کسٹر کی رپورٹ کے ساتھ سادیہ سیب رانجھا۔
صدر ڈونلڈ ٹرمپ نیو یارک میں چند دن قیام کے بعد وائٹ ہاؤس پہنچے، جہاں انہوں نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کی۔ وہ اس وقت واشنگٹن واپس آئے ہیں جب ایوان نمائندگان کی انٹیلیجنس کمیٹی نے نیشنل انٹیلیجنس کے قائم مقام ڈائریکٹر جوزف میگوائر کی اس بات میں شہادت کی سماعت کی کہ شکایت کنندہ کی درخواست کو کانگریس میں پیش کرنے میں انتظامیہ کی جانب سے تاخیر کیوں ہوئی۔ اس شکایت میں کہا گیا ہے کہ ٹرمپ نے 25 جولائی کو ایک ٹیلی فون کال میں یوکرین کے نئے صدر سے کہا تھا کہ وہ سابق نائب صدر جو بائیڈن اور ان کے بیٹے کے بارے میں ایسی اطلاعات کا پتہ چلانے میں مدد کریں جن سے بائیڈن کو صدارتی انتخاب کے لیے ڈیموکریٹک نامزدگی حاصل کرنے کے امکانات میں زک پہنچے، اور 2020 کے صدارتی انتخاب میں ٹرمپ سے ان کا آمنا سامنا نہ ہو سکے۔ اپنی آمد پر اخباری نمائندوں سے باتیں کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے ڈیموکریٹس کی چال کی مذمت کی اور کہا کہ یہ بقول ان کے شرم کی بات ہے. ان کے الفاظ، یہ ہمارے ملک کے لیے رسوائی کی بات ہے، یہ زبردستی کسی کو گھیرنے کی ایک اور کوشش ہے، ایسا پھر کیا جا رہا ہے. یہ ایڈم شیف اور ان کے عملے کے لوگ ہیں جو کہانیاں گھڑ رہے ہیں اور خود کو پارسا ظاہر کر رہے ہیں. یہ واقعتاً اور حقیقی معنوں میں باعث شرم ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے زور دیا کہ یوکرین کے صدر کے ساتھ فون پر ان کی بات چیت مکمل طور پر مناسب تھی، اور ساتھ ہی بائیڈن اور ان کے بیٹے کے بارے میں بدعنوانی کے الزامات بھی جو انہوں نے عائد کیے ہیں. تاہم انتظامیہ نے ان الزامات سے متعلق کوئی شہادت پیش نہیں کی. اسی دوران ایوانی نمائندگان کی سپیکر نینسی پلوسی نے کہا کہ مواخذے کی انکوائری کا عمل آگے بڑھے گا اور شکایت کنندہ کی شکایت کی چھان بین کی جائے گی. سعدیہ زیبرانجھا، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
اور سامعین، ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان اس وقت اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کرنے والے ہیں. ہم ان کے خطاب کی جھلک آپ کو سنوا رہے ہیں.
لیڈیز اینڈ جینٹلمین، آئی فیل آنرڈ ٹوڈے ٹو ریپرزینٹ مائی کنٹری ایٹ دس فورم آف ورلڈ لیڈرز ویئر وی ہیو اے چانس ٹو ڈسکس problems that the world is facing.
وزیر اعظم کہہ رہے ہیں یہ میرے لیے ایک اعزاز ہے، اور یہ اعزاز آپ نے دیا ہے کہ مجھے یہاں خطاب کرنے کا موقع دیا ہے.
to this forum despite a difficult time in my country facing challenges.
باوجود اس کے کہ میرے ملک میں اس وقت مشکل حالات ہیں، میں یہاں خطاب کرتا ہوں
some very urgent problems which the world must address.
کیونکہ بہت سے ایسے مسائل تھے جن کو میں یہاں بیان کرنا چاہتا تھا.
سو مینی لیڈرز ہیو ٹاکڈ اباؤٹ کلائمیٹ چینج، بٹ مسٹر پریزیڈنٹ، آئی فیل دیٹ دیر از اے لیک آف سیریسنس. پرہیپس ورلڈ لیڈرز ڈو ناٹ، سم آف دا لیڈرز ہو کین ڈو اے لاٹ ڈو ناٹ ریئلائز the urgency of the situation. We have a lot of ideas, but as someone said, ideas without funding is mere hallucination. Pakistan, I'll give you an start with my own country. Our country is amongst the top 10 nations in the world which are most affected by climate change. We depend upon our rivers. We are mainly an agricultural country. And 80% of the water in our rivers comes from our glaciers. The glaciers not just in on the Pakistani side, even India. The river in the 80% of the water in Ganges and the Indian
عمران خان اس وقت ذکر کر رہے ہیں پاکستان میں عالمی آب و ہوا کے اثرات کے بارے میں، اور وہ بتا رہے ہیں کہ ان کا ملک زرعی ملک ہے اور وہاں پانی کی شدید قلت ہے. These
glaciers are melting at a quite a rapid pace. We detected already 5,000 glacial lakes in our mountains. And if this keeps going, if nothing is done, we are scared that we are humans are facing a huge catastrophe.
وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کا سد باب نہ کیا گیا تو سخت مشکل حالات ہوں گے اور ہمارا ملک ایک شدید بحران کا شکار ہو سکتا ہے.
Now we've set ourselves a target of 10 billion trees in Pakistan. Idea being to counter this the effects.
وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے ملک میں 10 ارب درخت لگانے کا ایک ٹارگیٹ دیا ہے.
This has to be a combined effort of the world. My optimism comes from the fact that humans, the Almighty has endowed humans with great powers. We can do anything provided our survival instinct is stirred up. And this is really what I hope that the United Nations will take lead in this. There must be more emphasis richer countries must be pushed. Countries that are responsible for, mainly are responsible for, greenhouse gas emissions. They must be pushed because our country contributes minuscule amount to greenhouse gases.
وہ کہہ رہے ہیں کہ امیر ملکوں کو، ترقی یافتہ ملکوں کو گرین ہاؤس گیسز کے خراج پر توجہ دینی چاہیے، جس سے آب و ہوا شدید متاثر ہو رہی ہے۔
فار می رائٹ ناؤ از ایون مور کریٹیکل۔
اور اب وہ اپنے دوسرے مسئلے کی طرف آ رہے ہیں۔
ایوری ایئر بلینز آف ڈالرز لیو دا پورر کنٹریز اینڈ گو ٹوورڈز رچ کنٹریز، billions of dollars siphoned off by the ruling elites of the developing world, and they find their way into Western bank accounts, offshore accounts, tax havens, expensive properties hidden behind companies bought in Western capitals.
سامعین، وزیر اعظم عمران خان کا اس وقت خطاب ہو رہا ہے جنرل اسمبلی میں، اور وہ پہلے پاکستان کے زرعی مسائل کی طرف توجہ دے رہے تھے اور آب و ہوا کے مسائل پر توجہ دے رہے تھے، اور اب بھی ان کا خطاب جاری ہے، اور اس کی تفصیلات ہم بعد میں آپ کے لیے پیش کریں گے، کیونکہ ہمارے شو کا ٹائم اب ختم ہونے والا ہے تھوڑی دیر میں، تو اس خطاب کی جو تفصیلات ہیں وہ ہم بعد میں اپنے خبروں کے بلیٹنز میں بیان کریں گے۔ اور اس وقت ہمارے پاس ایک خبر ہے جو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے خطاب سے ہی متعلق ہے، کہ عرب لیڈروں نے ایک بار پھر اسرائیل کی جانب سے فلسطینی علاقے پر قبضے کی کسی بھی کوشش کو مسترد کرنے کا اعادہ کیا ہے۔ اردن کے شاہ عبداللہ دوئم، مصری صدر عبد الفتح السیسی اور عراق کے صدر برہان صالح نے اس ہفتے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں ایک ملاقات کے دوران کہا تھا کہ وہ وادی اردن اور بحیرہ مردار کے شمالی علاقے پر قبضے کے ممکنہ اسرائیلی ارادے کو مسترد کرتے ہیں۔ اس طرح سعودی عرب اور 6 ممالک پر مشتمل خلیج تعاون کونسل نے بھی ایسے کسی ممکنہ اسرائیلی اقدام کی مذمت کی ہے۔ اس بارے میں ڈیوڈ گیولاک کی رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرلڈ کل۔
اقوام متحدہ کی جنرل کونسل کے اجلاس سے ہٹ کر اردن، مصر اور عراق کے لیڈروں نے اپنے ایک چھوٹے سے سربراہی اجلاس میں کہا ہے کہ خطے میں قیام امن کے لیے اسرائیل اور فلسطینی تنازع کا حل ہی واحد راستہ ہے۔ ان سربراہان کی جانب سے جاری کردہ ایک بیان میں عالمی برادری پر بھی زور دیا گیا ہے کہ وہ اسرائیل کی غیر قانونی آبادکاری اور تعمیرات اور اس کے ساتھ ساتھ کسی بھی یک طرفہ قدم کو روکیں۔ جس بات نے عرب لیڈروں کے اشتعال کو ہوا دی وہ تھا اسرائیل میں انتخابات سے ذرا پہلے وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کی جانب سے کیے جانے والا وہ وعدہ کہ وہ مغربی کنارے اور خصوصی طور پر وادی اردن اور بحر مردار کے علاقوں پر قبضہ کر لیں گے، جس سے وہاں مستقبل میں کسی فلسطینی ریاست کے قیام کی تمام امیدیں دم توڑ جائیں گی۔ اردن کے شاہ عبداللہ نے پہلے ہی اسرائیل کو خبردار کیا ہے کہ وادی اردن پر قبضہ کرنے کی کوشش سے اسرائیل اور اردن اور اسرائیل اور مصر کے درمیان تعلقات پر براہ راست اثر پڑے گا، اور یہ قیام امن میں دو ریاستی حل کو آگے بڑھانے کی راہ کو تباہ کر دے گا۔ اردن اور مصر کی جانب سے ایسا انتباہ واقعی سنجیدہ ہے، کیونکہ صرف یہ دو عرب ریاستیں ہیں جنہوں نے یہودی ریاست کے ساتھ امن معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ فاؤنڈیشن فار مڈل ایسٹ پیس نامی تنظیم کی صدر لورا فرائیڈمین نے وی او اے کو بتایا کہ اگر اسرائیل نے اردن کی سرحد کے ساتھ متصل علاقے پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تو اردن کو کس طرح کی خطرناک صورتحال کا سامنا ہوگا۔ لارا کہتی ہیں،
When Israel is making moves that cut off the possibility of a Palestinian state in the West Bank and Gaza, that
جب اسرائیل مغربی کنارے اور غزہ کی پٹی میں کسی ممکنہ فلسطینی ریاست کے قیام کے راستے مسدود کرتا ہے تو یہ اردن اور اس کی بقا کے لیے خطرہ ہے۔ لورا فرائیڈمین کہتی ہیں کہ اسرائیل اور چند عرب ریاستوں کو مشرق وسطی میں ایران کی بڑھتی ہوئی موجودگی پر تشویش نے حالیہ برسوں میں چند عرب خلیجی ریاستوں کو اسرائیل کے ساتھ تعلقات بنانے پر مجبور کیا، جو ایک طرح سے ایران کے خلاف ایک متحدہ محاذ ہے۔ تاہم نیتن یاہو کو فلسطینی علاقوں پر قبضہ کرنے کے بیان نے سعودی عرب اور دیگر خلیجی ممالک کے علاقائی لیڈروں کی جانب سے سخت تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جو اسے انتہائی اشتعال انگیز قرار دے رہے ہیں۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بجنے والے ہیں۔ ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری، پروڈیوسر انجم ہیرلڈ گل اور انجینئر نک آئیونوف۔ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور پھر 11 بجے خبروں کے 2 بلٹن آپ کے لیے پیش کیے جائیں گے۔ اس وقت تک کے لیے خالد حمید کو اجازت دیجیے گا، اور پروگرام سنیے گا جہاں رنگ۔